صلی علی رسول کریم. کتاب اکمال الشیم شیخ تعالی سکندری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے، جن میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گدی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر جو شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ قرین بن جاتا ہے اور یہ علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے، اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رضا پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے میں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے، اور اللہ والوں کا یہی مقصود رہا، تصوف سے یہی تصفیہ مقصود ہے، نفس کا یہی تزکیہ ہے. اللہ پاک سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہوگی. اب یہ کتاب چونکہ اختتام کے قریب ہے، یہ منتہی کے لیے یہ ارشادات تھوڑے سے ہماری عقول سے بالا ہیں. کیوں؟ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مقصود کو حاصل کر لیا یا کرنے کے قریب ہیں. مقصود میں نے عرض کر دیا، جب دل ان ساری علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر کا ایک حادثہ بیدار ہو جاتا ہے، اس کا ادراک صحیح ہو جاتا ہے، اس میں شفافت، لطافت، پاکیزگی آ جاتی ہے، پھر دل اللہ پہ متوجہ رہنے کا عادی بنتا ہے، اللہ کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے ہر ذرے کے اندر، اپنے اندر، ہر چیز کے اندر، پھر انسان کی اپنے اندر کی رغبات بدل جاتی ہیں. آج چونکہ ہمارا دل غافل ہے، ہمارا دل مادی لذتوں ہی میں منہمک ہے، ابھی انہی سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. گو جائز ہوں، ناجائز تو خیر ہے ہی غلط ہے، جائز بھی ایک حد تک ہے، لیکن ان اللہ والوں کی رغبات پھر بدل جاتی ہیں. ضروریات تو ضرورت کا درجہ اور مقصد کی دھن میں لگے رہتے ہیں. اس لیے یہ باب جو ہے خاتمے کا ہے، اپنے پروردگار جل ذکرہ کے ساتھ مؤلف رضی اللہ تعالیٰ کی مناجات کے بیان ہے. ہماری اللہ سے مناجات کیا ہوتی ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، رزق کی وسعت کے اندر، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، سواری کے لیے، عمومی طور پر فضاؤں اللہ ماشاء اللہ. اور یہی اللہ والوں کے سے بھی طلب کرتے ہیں. کہیں بھی اگر جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی نہ کوئی پرچہ آ جاتا ہے، اس میں لسٹ ہوتی ہے یہی مسائل کی، ان مادی مسائل. اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ کرے دل پر کھل جائے، لیکن ان پر کھل گئی ہے، ان کا مانگنا بھی عجیب ہے. ہمارا مانگنا اور ان کا مانگنا بھی اور، یہ ایک فرق ہے. ایک ہم نے ملفوظ پچھلے جمعے پڑھ لیا تھا، آخری قدر جو ہے پھر پڑھ لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الہی جب میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں، تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں کوئی فقیر محتاج نہ ہوں گا؟ الہی جب میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں، تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں کر فقیر محتاج نہ ہوں گا؟ اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے اللہ میری صفت اصلی فقیری اور احتیاج ہے، فقر اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے جو کسی حالت میں مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اور غنا میرا عارضی امر ہے. بس جب غنا کی حالت میں بھی میں حاجت مند ہوں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر محتاج نہ ہوگا، بس میں ہر حال میں تیرے در کا گدا اور محتاج ہوں۔ اب یہ بات سن لی ہم نے لیکن ہمارے اوپر سے گزر گئی، ہم محتاجی نہیں چاہتے، کہتے ہیں اللہ محتاجی سے بچائیں، ہم گدا نہیں بننا چاہتے کہ اللہ سوال سے ہمیں بچا لے، کیونکہ ہمارے ذہن میں سوال اور ہے، ان کے یہاں سوال اور ہے، یہ اللہ کا گدا بننا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا محتاج بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محتاج محتاجی سے پناہ مانگنی ہے، فقر سے پناہ مانگنی دنیا، لیکن اللہ کا محتاج تو رہنا۔ اسی لیے یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر حال میں تیرے در کا گدا اور محتاج، اسی لیے فرماتے ہیں غنا ہے پھر بھی احتیاج ہے، کیونکہ عارضی ہے، فقر ہے تو پھر بھی، تو فقر میں بھی محتاج ہے، اس میں جو ہے اللہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں کو بھی کھول دے اور اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے رکھے۔ آگے فرماتے ہیں، الہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہوں گا۔ بات بڑی عجیب ہے اور بڑی گہری باتیں ہیں۔ الہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کیسے سخت جہل و نادان نہ ہوں گا۔ اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگری فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال، عارضی امر ہے، بس جہل انسان کی صفت اصلی ہے اور علم عارض ہے، اور جو عارضی امر ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں، اس لیے کہ میرا علم کوئی شہ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ آپ کی صفت کا پردو ہے، تو جہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہوں گا۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے بھی دل میں اتر جائے، ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جب ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے آزاد جوہر بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے آزاد جوہر کے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی وہ بھی ہماری نہیں، اگر ہیں تو عارضی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں بھی ذرا سمجھ میں آ جائے، لیکن غور کریں گے تو انشاءاللہ آئے گی سمجھ میں، ورنہ برکت ضرور ہے کہ آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال، لیکن یہ کہ عارضی امر ہے، بس جہل انسان کی صفت اصلی ہے اور علم کیا عارض ہے، جو عارضی امر ہے وہ زائل ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر غور کریں تو ایسے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مختلف پیشوں والے بھی، جاننے والے بھی، ایک وقت ایسا اچانک آ جاتا ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی عارض سے، بیماری سے، اور بعض اوقات بڑھاپے سے، بعض اوقات بغیر سبب کی ہو جاتی، کہ جانتا بوجھتا کام کیے ہوتے ہیں، جیسے بوڑھا بعض اوقات ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، زندگی گزاری ہوتی، نظام چلایا ہوتا ہے، گھر کا نظام، دفتر کا نظام، ایک نظام چلایا ہوتا ہے، اب بڑھاپے کے اندر آ کے ایسی حرکتیں کرتا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی وہ جو اس کو قوت ملی ہوئی تھی، جو عقل شعور ملا ہوا تھا، کیا تھا، عارضی تھا، لے لیا، اب کیا کروں۔ دیر رات کے قصے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ میرے چچا جو ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ ٹوئن تھے، دنیا میں اکٹھے آئے، ہمارے والد صاحب 64 میں رخصت ہو گئے، وہ 98 میں رخصت ہو رہے ہیں، ہماری ہمشیرہ کے سسر بھی ایک نظام چلایا، ایل او ایس ہوتی تھی کمپنی، جب یہ بسوں کی لاہور کے اندر جو ہے، اس کی کمپلین بک ساری کی ساری ان کے پاس آتی تھی، ان کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کا یہ کام تھا، تو پورے لاہور کی جتنی بسیں ہیں ان سب کی جو کمپلین بک رات کو کن کے پاس، ایک نظام تھا اس پر کر، وہ بڑے ماہر تھے ماشاء اللہ۔ ایک زندگی میں میں جو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اخیر میں آ کے بڑھاپے کے اندر، کیونکہ فیرا وہیں ہوتی ہے، فیرا بتانے لگی کہ بھائی جان گھر سے باہر بھی نہیں جا رہے، کھانا بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، ہم سب پریشان ہیں، دوائی بھی دے رہے ہیں، سب کو مزدور ہو گئے تھے، پڑے رہتے تھے. ایک دن دیکھا تو پوڑیاں کچھ کھا رہے تھے، پوڑی کھولی ہوئے دیکھو چینی تھی، چینی کی پوڑیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لی کہ سمجھے کیا کھا رہے ہیں، دوائی. میں نے کہا یہ دیکھ لو، یہی ہے جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم دیتے ہیں عمر زیادہ، اس کو لوٹاتے ابتدا ابتدا کی طرف، جیسے بچہ جہل ہوتا ہے ایسے انجام. لکہ لا یعلم بعد علم، ان شاء اللہ کہہ رہے کہ ایسے ہو گیا جیسے انجام ہے، جانتا بوجھتا زبان چلایا ہوا ہے، بھگت بھی رہے ہیں خود بھی ہیں، لیکن کیا ایسے واقعات بے شمار ہیں. باتمی بات میں کہتے ہیں یہ اچھا بڑا دانا آدمی کیا کر رہا ہے. تو یہ جو قوا ہے اور اس کے اندر کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ ساری کیا آپ کی عمر ہے. تو اس لیے یہ جس نے سمجھ لیا، جس نے نہیں سمجھا وہ تو پھر پریشان، لیکن جس نے سمجھ لیا وہ اس کو تسلیم کر لیا، وہ مزے میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ سے سوال یہ کر رہے ہیں، الہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں، اپنے جہل کے ہاتھ میں کیسے سخت جہل نادان نہیں ہوگا، ابھی بھی جہل ہی کیونکہ میرا ذاتی تو ہے ہی نہیں. اور پھر ہر عالم سے اوپر زیادہ جاننے والا یہاں موجود ہے، فوق کل ذی علم علیم، ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والا، اس کے سامنے میرا علم کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کے سامنے سبحان اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے والا کون ہوگا زیادہ جاننے والا. آپ کا فرمانا ما عرفنا حق معرفت کی، یا اللہ تیری معرفت کا حق ادا ہی نہیں ہوا. جتنا آپ نے پہچانا اللہ کو کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، پھر بھی کیا فرما رہے ہیں، کیا یعنی اللہ کی کبریائی کے سامنے، عظمت کے سامنے، بڑائی کے سامنے جو کچھ ملا، حالانکہ ساری انسانیت سے، ساری مخلوق سے زیادہ ملا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں، میں کچھ. مولانا شیخ گوگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، کسی موقع پر آپ نے قسم یہ کھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، قسم کھا کے کہا کہ میں کچھ نہیں. اتھانی اثر فرماتے ہیں کہ حضرت کی اس ارشاد کے بعد مخالفین کو تو موقع مل گیا، کچھ لوگ تھے نا انہوں نے خوب اچھالا کہ دیکھو ہم بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، آپ کے حضرت نے قسم کھا لی، ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. تو ایک معتقد بھی وہ بھی متردد ہو گئے، ان کے پاس ہے کہنے لگے یا تو حضرت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہمارا اعتقاد جھوٹا ہے کہ ہم سمجھ لیں کچھ ہے، حضرت ہے کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کس بھول میں ہو، ایک ہے کمالات موعودہ، ایک ہے کمالات موجودہ، جو کمالات ان کے اندر موجود ہیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، ہمارا اعتقاد بالکل صحیح ہے، اور ان کی نظر کمالات معودہ پر ہے اور اس کے مقابلے وہ کچھ نہیں. تو یہ اللہ والے واقعی سمجھتے ہیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں نا سید زوار شہن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ایک مجموعہ تھا جمع کیا، اس مجموعہ کے اندر گلدستہ مناجات کے نام سے، اس میں انہوں نے اللہ والوں کے جو مناجات ہیں اس کا ان کو جمع کیا اشعار کے اندر، عربی میں، اردو میں، فارسی کے اندر، جو ہے ان سب کے اندر یہی چیز ملتی ہے جس کو یہ حضرت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، خذ بلطفک یا الہی من لہو زاد قلیل، ایک ایک لفظ سے اس پر ٹپک رہا ہے، اپنے آپ کے سامنے کیا میں کچھ. آج کے زمانے میں میرے علم زیادہ ہے، میرا فہم زیادہ ہے، میری عقل زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، اور یہ وہ ہیں اللہ اکبر کہ ہم اس کے ان کے قریب بھی نہیں، اور پھر بھی کیا سمجھتے ہیں، کیوں اللہ کے ساتھ. اصل چیز یہی ہے، جب دل اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سامنے، پھر ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں، ہیں، اور تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں. یعنی اللہ پاک کی عظمت کو پہچان کر اللہ کی خشیت بڑھ گئی کہ جس یہ ہمارا ذاتی چیز ہے نہیں، وہ لے لے تو کیا کروں گا. یہ نہیں کہ لیں گے، اگر لے کیوں، میرا اپنا ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ والے اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ علم کی حال میں جاہل ہوں. پھر وہ علوم جو ہیں جو اس کے بعد والے ہیں مجھے پتہ کچھ نہیں ہے، اور جو میری جہالت کی حالت ہے اس میں نادان کیوں ہوگا، سخت ہوگا. تو آدمی کے اندر اصلی امر کیا ہے؟ کمال کا نہ ہونا ہی کمال، یہ عارضی امر ہے. بس انسان کا جہل جو ہے اس کی صفت اصلی ہے، اور علم کیا ہے؟ عارض ہے. جو عارضی امر ہے وہ زائل ہونے والا ہے. اسی بنا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں، اس لیے کہ میرا علم کوئی شے نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ آپ کی صفت کا پرتاؤ. آپ کی طرف سے اس کا پڑھتا ہوں، ذاتی اعتبار سے میرا علم ذاتی نہیں ہے، آپ کی عطائی چیز ہے. عطائی چیز جب چاہے لے لوں، جب میں اس پر بھی جہل ہوں تو جہالت کی حالت میں کیسا نادان نہیں ہوگا. یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں جہاں. اللہ ہمیں بھی حقیقت سی فرما دے. آگے فرماتے ہیں الہی تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے صورت نزول نے تیرے عارفین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور مصیبت میں تجھ سے نا امیدی سے روک دیا. پھر عرض کر دوں، چونکہ یہ ذرا بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرنے والا بنا دے. الہی اب یہ دیکھیں یہ ہمارا مانگنا کیا ہے، ان کا مانگنا کیا، تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے صورت نزول نے تیرے عارفین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور مصیبت میں تجھ سے نا امیدی سے روک دیا. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ علیہ کہ تدبیر کا اختلاف اس کا نو بنو کے ساتھ بدلنا ہے، کہ بندہ کبھی فقیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گنا مقدر فرماتے ہیں، کبھی امیر ہوتا ہے اس کے لیے فقیری مقدر کی جاتی ہے، کبھی مریض ہوتا ہے تو صحت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے تو مرض اس کو آتا ہے. اور تقدیری امور کا تیزی کے ساتھ اترنا تو یہی ہے. رات کے قصے آدمی چاہ رہا ہے نہیں ہو رہا، بات بن نہیں رہی. آج تو اللہ رحم فرمائے، اکثر آ کے کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بندش کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے سارے عاجز ہیں، کس کو اختیار ہے؟ یہ تقدیر کے فیصلے کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں تقدیر کا اختلاف کیا، اس کا ناؤ بناؤ کے ساتھ بدلنا ہے، کہ بندہ کبھی فقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غنا مقدر فرماتے ہیں، امیر بن جاتا ہے، اور کبھی امیر ہوتا ہے تو اس کے لیے فقیری مقدر کی جاتی ہے، کبھی مریض ہوتا ہے تو صحت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے تو مرض اس کو آتا ہے. اور تقدیری امور کا تیزی کے ساتھ اترنا بعض کا سرد کے ساتھ، کہ کبھی بندے کا حال کچھ ہے کبھی کچھ ہے. ان دونوں باتوں نے تیرے عارفین بندوں کو، جو تیرے عارف بندے ہیں، یہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، تیرے جو پہچاننے والے بند، ان کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے روک دیا. جو سمجھتے ہیں یہ عطا کیا ہے، عارضی اثر ہے، پتہ نہیں کب وہ لے لیں واپس، اس کی حکمت ہے لے لیتے ہیں. تو وہ اس پر اطمینان نہیں، کیونکہ اپنی چیز نہیں ہے نا، اس لیے وہ مطمئن نہیں ہوتے. چنانچہ ان حضرات کو دنیاوی عطائیں، مال اولاد وغیرہ عطا ہوتی ہیں، یا دینی عطائیں جیسے علوم و معارف اور اسرار و مکاشفات وغیرہ، تو ان عطاؤں کی طرف ان کو التفات نہیں ہوتا. دونوں طرف، یعنی ایک مادی عطائیں ہیں ایک معنوی عطائیں ہیں. مادی عطائیں تو یہ بتاتے ہیں نا کہ مال ہے اولاد ہے، یا دینی عطائیں ہیں علوم کھل رہے ہیں، معارف اسرار مکاشفات. ان ساری عطاؤں کی طرف ان کو التفات نہیں ہوتا، نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے، اس لیے کہ خوب سمجھ گئے ہیں یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، ان پر کیا دل ڈالا جائے. چھوٹے جو چھوٹے دل والے ہوتے ہیں نا، جن کو ابتدا کے اندر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بڑے پھولتے ہیں. باطنی طور پر بھی کشف تھوڑا سا شروع ہوا، او ہو، ہر ایک سے تذکرش ہو جاتے ہیں، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. پھر متخیلہ پر اس کا ایسا اثر ہوتا ہے، جو سوچتے ہیں وہی سامنے نظر آ جاتا ہے، اس کو بھی یقینی جان لیتے ہیں. لیکن جو اصل اللہ والے، حقیقی اللہ والے، جن کے دل بنے ہوئے ہیں اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کچھ چیز، ان کی اہمیت ہی نہیں اس چیز کی، ان امور کی نہ دنیاوی کی، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کی عطا ہے، جب چاہے لے لے. اس لیے جب وہ چھنتے بھی ہیں تو پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ پہلے سے تیار ہے، پہلے سے تیار. جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، گھر نہیں تھے، باہر کے کام سے گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی نے کیا کیا، اس کو نہلایا، دہنایا، کفنایا، اور اس پر چادر ڈال کے اس کو چارپائی پر ڈال دیا. اب یہ شام کو آئے، بیمار تو تھا، پوچھا بچے کیا حال ہے، کہا کہ پہلے سے بہتر ہے، یہ ہے تقریب پر راضی رہنے والی. کوئی ہاؤ ہو، کوئی گلا، کوئی رونا، یہ جس نے سمجھ لیا کہ یہ عطائی چیز ہے، یہ غیر کی ہے، اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، جی تو لے لیا مطمئن. تو خاوند سے کیا کہا، پہلے سے حقیقت بھی یہی، یعنی یہاں سے اچھی جگہ چلا گیا، یقین. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، یہ جس کو یقین ہے، مطمئن ہے، ایسا اطمینان ہے، خاوند کو بھی مطمئن کر دیا، ابھی مطمئن ہو گئے. رات گزاری، میں آپ سے ملے جلے ایک معمول کے مطابق جو زندگی ہوتی ہے، ذرا بھی کچھ تغیر نہیں اس میں آیا. صبح کو اسی بیوی نے اپنے میاں سے کیا کہا کہ اگر کوئی امانت دے عارضی طور پر رکھنے کے لیے، پھر وہ مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے، روکنی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. جب امانت ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو دینی چاہیے. کیا انداز ہے بات کرنے، یہ ہے صاحب یقین. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے آپ کے قلب اطہر سے اپنے دلوں کے اندر ایسا یقین حاصل کیا ہے. پھر بتا دیے کہ ہمارا بیٹا جو اللہ کی ایک امانت تھی، اللہ نے لے لیا. اب طبعی طور پر صدمہ تو ہوگا نا، اور غصہ بھی آیا کہ رات کو نہیں بتایا، اس پر گلہ کیا طبعاً، کہ کیوں نہیں بتایا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں شکایت بھی کی کہ یہ میرے ساتھ بات کیا، آپ نے دعا دی کہ اللہ پھر اس کا اچھا بدل عطا فرمائیں گے. مسئلہ تو یہ وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولاد کیا ہے، عارضی عطا ہے، مال کیا ہے، عارضی عطا ہے، منعم دینے والا جو ہے جب چاہے گا وہ واپس لے لے گا. تو یہ اس لیے مطمئن نہیں ہوتے، التفات نہیں ہوتا، ان کا دھیان ہر آن ہر گھڑی کس کس ہوتا ہے، اللہ کی طرف. یہ ذوقی چیز ہے، ہماری کچھ گزر جائے گی، ذوق بیدار ہوگا تو کچھ سمجھ میں آئے گا. تو فرماتے ہیں جتنی عطائیں ہوتی ہیں نظرات کو، دنیاوی عطائیں، مال، اولاد وغیرہ، یا دینی عطائیں، یہ مستقل چیز ہے، علوم ہیں، معارف ہیں، اسرار ہیں، مکاشفات ہیں. ان عطاؤں کے لئے ان کو کیا ہوتا ہے، التفات نہیں ہوتا، اور نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے خوب سمجھ گئے ہیں یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی. ان پر کیا دل ڈالا جائے، کیوں کیا دل لگایا جائے ان کے ساتھ. اور نیز ایسے مصائب بھی، مصائب میں بھی یہی بات ہے، نا امیدی کو بھی روک دیا. جب مصائب ان حضرات پر واقع ہوتے ہیں تو رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، جس طریقے سے عطا کے اوپر، انعام کے اوپر مطمئن نہیں ہے کہ چھن جائیں گی، اسی طریقے سے مصائب پر بھی ان کو تشویش نہیں ہے کہ یہ بھی عارضی اثر ہے، جب ہوگا ظاہر ہو جائے گا. خوب سمجھ گئے ہیں کہ آنے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے مصائب بھی تو اس سے نامیدی کو بھی روک دیا کہ جب مصائب ذات پر واقع ہوتے ہیں تو رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ خوب جانتے ہیں کہ مصیبت رہنے والی شے نہیں، زائل ہو جائے گی. طبعی اثر تو ہوگا، یہ علیحدہ چیز ہے، خلق تو ہوگا، رنج تو ہوگا، لیکن دل اللہ سے راضی ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے نے آپ کے ہاتھوں میں جب جان دے دی تو آپ کی آنکھوں سے کیا ہوا؟ آنسو ٹپکے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ توقع نہیں تھی، صبر کا پہاڑ تھے، برداشت کا پہاڑ تھے، دیکھا مصائب کے اندر مشاہدہ، یہاں پر جو آنسو ٹپکے ہیں تو تعجب سے پوچھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ پاک کی وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے ودیعت کی ہے. جدا ہو گیا بچہ، جدا ہو گیا، اس کی جدائی کے غم میں قلق ہونا اور ہے، لیکن کیا فرمایا کہ آنکھ سے آنسو، دل غمگین لیکن تیری رضا پر راضی، آنکھ سے آنسو. بچہ جدا ہو گیا، دل غمگین ہے، حزن ہے، لیکن تیری رضا پر راضی. اسی لیے جب بچے کی ماں کو سکون نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشانی کے اندر ہیں اور رو رہی ہیں، تو ان سے کیا فرمایا کہ تو رو رہی ہے اور وہ جنت کے باغوں میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے، کہے تو دکھا دوں. سبحان اللہ، کیا زمانہ تھا، کیسی تربیت تھی. فوراً عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے فرمانے پر دیکھنے سے زیادہ یقین. دیکھنے کی ضرورت، آپ نے فرما دیا کہ کھیل رہا ہے، اطمینان ہو کہ وہ اچھی جگہ چلا گیا. اسی لیے اللہ والے جو ہیں ہر حال کے اندر جو ہے نہ ان مصائب سے پریشان ہوتے ہیں، نہ ان عطاؤں کے ساتھ دل لگاتے ہیں، ان کا دل تو ایک ذات کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. اللہ سے مانگے اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی اللہ نصیب فرما دے. اسی کی یہ محنت ہے، یہ ذکر بھی اس لیے ہے، یہ تزکیہ بھی اس لیے ہے، تصفیہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارا دل بھی ایسا بن جائے جو ہر آن ہر گھڑی اس ذکر سے مذکور کی طرف، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے، ہر حال کے اندر اسی کی طرف لپکیں، اسی سے مانگیں، اسی سے سوال کریں، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. اس کو سامنے رکھ کر اب ہم اللہ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو ذکر کا طریقہ جو جس پر ہم مشق کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ ذکر قلبی ہے، وہ ذکر خفی ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے، اس سے مقصود جو ہے اس تک ہمارے دل کی توجہ رہنے لگے، جو اصل مقصود ہے. اس ذکر سے دل کے اندر وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت جو ہمیں اللہ کے اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. تو ذکر قلبی کا مستقل حکم ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرنے، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا، جو تبتل الہی تبتیلہ، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی کے اندر، یعنی یہ جو ہم نے قوت لینی ہے اپنے نفس سے بچنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کے داؤ پیش سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی اور مادی فطروں کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکال کر تنہائی میں اپنے دل میں اللہ کے نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. تبارک قسم ربی کا، کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے، تو یہ ایک تصور کا طریقہ ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جو اچھا لگے، یا لکھا ہوا تصور کریں، اور تصور سے اپنے ارادے سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں، اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے، تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے گی کہ جو ہمیں اس کی اطاعت پر ڈال دے اور نافرمانی سے روک لے. تو اللہ سے مانگے، جو اس سے مقصود ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں، ایک ساتھی ہماری بیعت ہوں گے، آج وہ کرسی لے ہوگا، آج بیٹھے کر آج. پہلے میں کچھ کلمات کروں گا، میرے بعد آپ تو رہیں گے، جیسے اعوذ باللہ پڑھا لیکن بعد میں پڑھیں گے، یہ درود شریف تک جا رہا ہے، اس کے بعد میں شجرہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ سے توبہ پر وعدہ لوں گا تین دفعہ، تو آپ نے کہا دل سے جی میرا وعدہ ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں یہ سلسلے کی نسبت آپ کو دوں گا، آپ اس کو قبول کر لیں گے تو سلسلے میں آپ داخل ہو جائیں گے، پھر یہ ذکر قلبی کی مشق کریں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، نشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. احمد صدیق سلمان قاسم استو جعفر اس با یزید الحسن زبو علی تاج سر اس یوسف است ایدوانی عارف و محمود هم از علی رامید نی سماس شمس خاور از شاہ کلال استو بہاو دین علاو دین ولی باجا یا خوب و عبید اللہ بفضل داور اس زاہد و درویش خواجا امکنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر اس خواجہ یحییٰ اسلم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور اس شمس الدین مولا شدہ جانے خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشت اس آپ اللہ کے ساتھ واسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ جی میرا وعدہ ٹھیک ہے. آپ اللہ کے واسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ آپ اللہ کے ساتھ واسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ یہ سلسلہ نسب جو اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا ہوا, ان سے بھی دوسرے اصحاب نقم رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام میں نے شجنے پڑے ہیں ان کے واسطوں سے مجھ تک پہنچا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا, آپ نے قبول کیا. اب آنکھیں بند کر کر کے دل کا تصور کریں کہ دل پر لکھا لفظ اللہ اور جس میں روشنی ہو رہی ہے, تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں اور تصور کی زبان سے ارادے سے تھوڑی دیر مشق کریں اللہ 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 اللہ, تھوڑی دیر مشق کریں.
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونزل قلوبنا بنور معرفتك وجهك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا اللهم إنا نسألك سعادة دارنا ونعوذ بك من شقاوة دارنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سعدك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان لك بلا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.